الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين حضرات آج ماہ رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے 5واں روزہ ہے 5 مبارک شبیں جو ہیں ہم گزار چکے ہیں اگرچہ میرا پروگرام تو یہ تھا کہ جو نفاق کا مضمون چل رہا تھا اسی کو آگے بڑھاؤں اور ساتھ ہی کچھ رمضان کے بارے میں بھی عرض کروں لیکن چونکہ اب وقت کم ہے اور پچھلے جمعے رمضان کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکی تو سب سے پہلے ہم اس خطبے کا مطالعہ کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے ایک روز قبل ارشاد فرمایا تھا ذہنی تیاری کے لیے وہ بہت اہم ہے ابھی 5 روزے ہی گزرے ہیں 5واں روزہ ہے آج پہلا عشرہ بھی نصف سمجھیے کہ وہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی موقع ہے اس رمضان المبارک کی برکات سے استفادہ کرنے کا فائدہ اٹھانے کا تو سب سے پہلے مناسب ہوگا کہ ہم اس خطبے کا مطالعہ کریں اس لیے کہ اس کا اصل حاصل یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر تیار ہو جائے وہ جو کسی نے شعر کہا کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز جس نے پھر بھی کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان تو حالات سازگار ہوں موافق ہوں لیکن انسان کی اپنی ذہنی تیاری نہ ہو تو وقت ضائع جاتا ہے موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پہلے سے اس تیاری کے حوالے سے یہ خطبہ بہت مؤثر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جامع خطبہ عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا فقال یا ایہا الناس فقد اضلکم شہر عظیم فرمایا اے لوگو تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ شہر عظیم بہت عظمتوں والا بہت عظمتوں والا شہر مبارک بہت ہی بابرکت مہینہ اور اس کی برکت کے حوالے سے تفاصیل آگے آئیں گی ہر نیکی کا ثواب اجر کئی گنا زیادہ کم سے کم 70 گنا زیادہ ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں اب ہماری عام اصطلاحات میں تو ہم کہیں گے یہ لوٹ سیل ہے نیکیوں کی، اب اس سے بھی فائدہ اگر ہم نے نہ اٹھایا تو نقصان ہمارا اپنا ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہ اشارہ ہے لیلۃ القدر کی طرف. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت پر بھاری ہے، اس سے زیادہ فضیلت کا حامل. یہ تو کلائمیکس ہے اس ماہ مبارک کا. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالی نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض ٹھہرایا ہے، فرض قرار دیا، یعنی پورا مہینہ. جو آیات میں نے شروع میں تلاوت کی سورہ بقرہ کی، ان میں یہ الفاظ ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، عظیم ہدایت نامہ پوری نوع انسانی کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، اور یہ ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے، اور فرقان ہے حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ کے روزے رکھے. اس آیت کے حوالے سے ایک بحث میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا کہ رمضان کا اور قرآن کا بھی کوئی گہرا تعلق ہے، روزے کی عبادت کا اور قرآن کا. اسی لیے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ جو نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ رمضان، اس کے روزے رکھنا اللہ نے فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوعا، اس کی راتوں میں قیام کرنا، اور قیام سے مراد ہے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کو ذہن میں لے آئیے: قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومن قسم منہ قلیلا. وقیام اللیل کس لیے ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو قیام کرتے ہوئے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا یا سننا، جس کی اب اس وقت جو موجودہ شکل ہے صحابہ کرام کے دور میں معین ہو گئی تھی. ایک منیمم نصاب، ایک باٹم لائن وہ تراویح، ایک پارا تو کم سے کم پڑھا جائے سنا جائے، اور کیسے؟ بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نہیں، قیام کی حالت، کھڑے ہو کر، وہ دبانا اللہ کے حضور. تو اس رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں قرار دیا، تطوعاً، یہ نفل ہے، آزاد مرضی پر چھوڑا ہے. لیکن نفل تو سارے سال میں بھی ہے، قیام اللیل، تہجد. اس خاص مہینے میں اس کا خصوصی اہتمام کے ساتھ ذکر کیوں ہے اس کو سمجھیے، کہ قرآن کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے روزے کی عبادت کا. اور یہ رمضان کا پروگرام اصل میں دن کا روزہ اور رات کا قیام، ان سے مل کر مکمل ہوتا ہے. چنانچہ اس کی فضیلت ہے، اس کی ترغیب ہے، تشویق ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا. فرض کر دیا جاتا تو وہ شخص بھی جو محنت کش ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے اور بمشکل اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، وہ رات کو اس کے لیے جاگنا ممکن نہیں، اس کے لیے کھڑا ہونا محال. ایسے لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اللہ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. جب فرض ہو جاتا ایک مرتبہ تو سب کے لیے لازم تھا، یہ رحمت خاص ہے. لیکن اس کی اہمیت، اس کی فضیلت وہ اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے. اور اصل فائدہ وہی حاصل کریں گے اس ماہ رمضان کا جو دن کا روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں. قیام جو ہے، ہماری تراویح میں ہم جو قیام کرتے ہیں وہ بھی جسے اللہ توفیق دے بڑے نصیب کی بات ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا تو وہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا کل قیام ہوتا ہے، جبکہ قیام اللیل کا اطلاق، لفظ قیام اللیل کا اطلاق کم سے کم ایک تہائی شب پر ہے. رات کا 1/3 حصہ اگر آپ قرآن کے ساتھ اس طور سے گزاریں گے تو یہ قیام اللیل بنے گا، ورنہ جو تراویح ہے وہ تو عشاء کی نماز کے ساتھ ایک زمیمہ ہے جو ہم نے لگا دیا، اور وہ بھی اس لیے کہ سب لوگوں کو قرآن حفظ نہیں ہے، وہ رات کو پڑھ نہیں سکتے، تو کم سے کم یہ ہے کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے دور صحابہ میں، حضرت عمر کے دور میں یہ نظام پھر تجویز ہوا تھا کہ کوئی محروم نہ رہ جائے اس سے، اور ایک پارا سوا پارا جو ہے وہ تو روز سن کر اور اس طریقے سے کچھ نہ کچھ وقت لگا کر اس سے کچھ حاصل تو ہوگا، اسے کچھ نہ کچھ برکات اسے ملیں گی، لیکن مطلوب یہ ہے کہ رات کا کم سے کم 1/3 حصہ قیام کیا جائے. یہ میں آگے چل کر اور احادیث سناؤں گا، اس سے یہ بات واضح ہوگی. ابھی اس خطبے کو ہم مکمل کر لیں. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو کوئی اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی خیر کا کام کرے گا، کوئی نیکی کا کام، کوئی نفل، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، نفلی کام کرے گا، کان کمن ادا فریضۃ فی ما سواہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سال کے بقیہ مہینوں میں فرض ادا کیا ہو. فرض اور نفل کا جو فرق ہے اسی فرق کو ملحوظ رکھیے کہ فرض کا ثواب تو بہت زیادہ ہے. چنانچہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کم سے کم جو فرق ہے وہ 70 گنا کا ہے، 70 times. ومن ادا فریض وطن فی کان کمن ادا 70 فریض وطن فی ما سوا، اور جس کسی نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اس نے گویا کہ 70 فرض ادا کیے ہیں سال کے دوسرے مہینوں. یہ ہے برکت کا عالم اس ماہ کی. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے کہ جنہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ اپنے لیے جہنم سے رستگاری، جہنم سے بچاؤ کا سامان نہ کر سکے، اس مہینے کو پانے کے باوجود اور اللہ کی رحمت نہ سمیٹ سکے اور نیکیاں جمع نہ کر سکے کہ جہنم سے نجات مل جاتی، انتہائی بد نصیب ہے شخص. وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. والصبر ثوابه الجنہ، اور صبر وہ شے ہے جس کا بدلہ جنت ہے. صبر اصل میں ہمارے دین کی ایک بہت اہم اصطلاح ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جنت کے حوالے سے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جنت میں بالا خانوں میں جگہ ملے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، صبر کی زندگی گزاری تھی. اصل میں دینی زندگی گزارنا صبر کی زندگی، حرام چیزوں سے رکنا ہے، خواہشات نفس کو لگام دے کر رکھنی ہے، تھامنا ہے، صبر عن المعصیہ اسے کہتے ہیں. اس کے بعد صبر کے اندر ہی ثابت قدمی کا مفہوم بھی ہے، دین پر ثابت قدم رہنا، جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور دینی فریضے، دعوت کا کام، اقامت دین، اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے. یہ بھی اصل میں صبر اس کا بھی احاطہ کر رہا ہے. صبر علی الطاعۃ، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان پر ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور پھر اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کی راہ میں جو مشکلات، جو تکالیف، جو امتحانات آئیں، انہیں تحمل سے اور پوری برداشت کے ساتھ ان سے گزرنا، یہ صبر ہے. فقر و فاقہ ہو، مشکلات ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، اس میں برداشت کرنا، اس سب کو جمع کریں گے تو یہ صبر ہے. پورا دین اس ایک لفظ کے اندر آ گیا. ہمارا دین گویا عبارت ہے صبر. اسی لیے فرمایا وہ صبر و ثواب الجنہ، صبر کا بدلہ تو پھر جنت ہی ہے، جو واقعی صبر کا حق ادا کر دے. اور اسی صبر کی ٹریننگ ہے یہ مہینہ. حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ، روکو اپنے آپ کو، تھامو، اس معاملے میں بھی ثابت قدمی دکھاؤ. اب آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک گرمیوں کی طرف سرک رہا ہے آہستہ آہستہ، اور کچھ عرصے کے بعد جون کے مئی اور جون کے روزے بھی آئیں گے، جس میں صبح 7 بجے یہ عالم ہوتا تھا 6 بجے، جن لوگوں نے پہلے وہ روزے دیکھے ہیں کہ حلق میں کانٹے جیسے کھڑے ہیں پیاس کی شدت سے، اور پھر پورا دن گزارنا ہے، اور بہترین مشروبات جو ہیں موجود ہیں، ٹھنڈا پانی موجود ہے، صرف اللہ کی خاطر اب رکے ہوئے ہیں، اور حلال ہے، طیب ہے. یہ صبر کی ٹریننگ، یہ ثابت قدمی کا امتحان ہے، اسی میں ٹریننگ ہو رہی ہے. یہ مہینہ صبر کا ہے، بھوک ہے اس کو برداشت کرو، اور سب سے بڑھ کر پیاس ہے جو آپ آدمی کو بتاتی ہے کہ روزہ کیا معنی رکھتا ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور جب یہ ٹریننگ مل جائے اور پھر اس کا استعمال ہو سال کے بقیہ مہینوں میں کہ انسان پھر حرام سے بچے. مولانا علی میاں کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے 2 روزے کے نام سے، بڑی پیاری باتیں انہوں نے کی ہیں کہ ایک روزے سے ہم واقف ہیں. آج کل ہم مہینہ روزوں کا ہے، سب لوگ الحمدللہ جنہیں بھی توفیق ملی ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اب روزہ رکھتی ہے، مسجدوں کی حاضری دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے، فجر کی حاضری سے اندازہ ہوتا ہے. اب یہ روزہ اس سے تو ہم سب واقف ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پابندیاں ہیں، اس پابندی کو برداشت کرنا ہے، آبزرو کرنا، اور اس میں جو پابندی ہے وہ حلال چیزوں پر ہے، یہ ٹریننگ ہے، حلال سے بھی روکے رہو، اور ساتھ ہی ظاہر بات ہے جو انڈرسٹوڈ ہے وہ حرام سے تو رکنا ہی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنے نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ. آپ کو حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے تو لازمن بچنا ہے، منکرات سے، غلط چیزوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اضافی طور پر حلال کی بھی پابندی ہے، کھانے پینے کی، جنسی خواہش پوری کرنے کی. یہ روزہ ہمارا ہر شام کو افطار ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا شوال کے چاند کے ظاہر ہونے تک انشاءاللہ. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ایک روزہ اور بھی ہے، اور وہ روزہ ساری زندگی نہیں کھلتا، اس کا اختتام موت پر. ایک مسلمان کے لیے وہ روزہ بھی فرض ہے، وہ روزہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام سے بچنا، ناجائز باتوں سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا. اس روزے کو ہم بھول جاتے ہیں. اس بڑے روزے کی ٹریننگ کے لیے یہ روزہ ہے کہ اس میں حلال سے بھی رکو تاکہ حرام سے بچ سکو سال کے بقیہ 11 مہینے. وہ روزہ جو شروع ہوتا ہے تو وہ پوری زندگی چلتا ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس کا اختتام موت پر ہے. اور اس کے لیے پھر اس کی افطاری جو ہے وہ سمجھیے کہ وہ تو پھر وہاں ملے گی آپ، نزلم من غفور الرحیم. اور اس مہمان کون ہے وہاں پر؟ اس رب کی مہمانی اور اس کی مہمان نوازی کا لطف اٹھائیں گے. تو یہ 2 روزوں کا ایک بڑا خوبصورت انہوں نے تصور دیا کہ اس روزے کو ہم جانتے ہیں، دوسرے روزے سے بے خبر ہیں، حالانکہ وہ اصل میں ہر مسلمان پابند ہے اسے، اور پابندی نہیں کر رہا تو اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے. روزہ توڑنا تو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ کے احکامات کو توڑنا وہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ صبر ثواب الجنہ، صبر وہ شے ہے جس کا بدلہ پھر جنت ہے. وہ شہر المواسات، یہ باہمی ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے. اس میں وہ لوگ کے جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، جنہیں کبھی بھوک پیاس کا تجربہ نہیں ہوا، جو اپنے ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو جو ہے وہ لنچ کرتے ہیں، شام کو ڈنر کرتے ہیں، انہیں معلوم نہیں فاقہ کیا ہوتا ہے، ایک دو دن کوئی کھانا نہ ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی، انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ غریبوں پر کیا گزرتی ہے، یہ محتاجوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جب وہ فقر و فاقے سے. تو اس سے ایک ہمدردی اور غم گساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں باہم. شہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اگرچہ دنیاوی کیلکولیشنز کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ روزے میں قوت کار کم ہوگی، اور ویسے بھی کہا گیا کہ جو اپنے خدام ہیں، جو اپنے مملوک ہیں، غلام ہیں، ان پر سے کام کے بوجھ کو ہلکا کرو روزے کے مہینے میں. لیکن ایک بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، اس کے مختلف شکلیں، مختلف صورتیں، لیکن یہ یقینی بات ہے، یقینی بات ہے. وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ پر یقین ہو. اور یقین کے حوالے سے وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میں ہر بندے سے اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. جسے اللہ پر یقین اور توکل نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملہ اسی انداز کا ہوتا ہے، اور جو واقعی یقین رکھتا ہے اللہ پر تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس پر، اس کے بھروسے پر کس طریقے سے وہ پورا اتر رہا ہے، اور اس کا یقین جو ہے وہ کیسے عملاً اس کی شکل ظاہر ہوتی ہے. من فطر فیہ صائماً کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اب اسی بھائی چارے کے حوالے سے، باہمی محبت کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کروائے اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا وہ افطار کروانا. وعتق رقبته من النار، اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ بنے گا. وکان له مثل اجره من غیر ان ينتقص من اجره شیء، اور روزہ افطار کروانے کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ روزے دار کا. اب یہاں ایک شبہ لاحق ہو سکتا تھا کہ روزے دار کا جو اجر ہے وہ اب ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، اس کو بھی مل گیا جس نے روزہ افطار کروایا، اور کچھ حصہ اس کا روزے دار کے پاس رہ گیا. اس شبے کو دور کر دیا. من غیر ان ينتقص من اجره شیء، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کیے بغیر اس کا اجر پورا ہے، اتنا ہی اجر مل رہا ہے روزہ افطار کروانے والے. یہ ہے اللہ کی رحمت، اور یہ اس مہینے کی برکت. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا ما یجد ما یفطر به الصائم. حضرت سلمان فارسی جو اس حدیث کے راوی ہیں، یہ خطبہ جنہوں نے نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم بیچ میں بول پڑے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو تو یہ میسر نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کروائے، چونکہ یہ بھی فقراء صحابہ میں سے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، درویش اصحاب صفہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکھٹ پر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں چبوترے پر، اور وقف کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے، علم دین کے حصول کے لیے. کہیں سے آ گیا تو کھا لیا، نہیں تو کئی کئی دن فاقے سے. انہیں تو روزہ افطار کرنے کے لیے پانی یا ایک دودھ کا گھونٹ بمشکل ملتا ہے، وہ کسی اور کو کہاں روزہ جو ہے افطار کروائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم تو محروم ہو گئے اس ثواب سے. جواب میں فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب اس کو بھی عطا کرے گا جو کسی روزے دار کو افطار کروائے ایک گھونٹ پانی پر یا ایک گھونٹ لسی پر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا. اب یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ان کے لیے فرمایا گیا جو خود اس حال میں ہو، جو خود فقر و فاقہ کی آخری سرحدوں تک پہنچے ہوئے ہوں، جو کچھ انہیں میسر آیا انہوں نے کسی اور روزے دار کو شریک کر لیا، اس میں شیئر کر رہے ہیں، وہ چند گھونٹ جو ملے تھے اس میں سے ان کو بھی پیش کر دیا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم خود تو روزے کی افطاری کریں، خوب مرغن قسم کے جو غذائیں ہوں، اور افطار کروائیں غریبوں کو پانی پر یا لسی پر رکھا دیں. یہ اصل میں اس کو سمجھیے, اس کا جو اصل سیاق و سباق ہے, جو شخص خود اس کیفیت میں ہوگا اور وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو شیئر کر رہا ہے کہ تم میرے ساتھ افطار میں شریک ہو جاؤ, جو کچھ مجھے دستیاب ہے اس میں سے تم بھی لو, تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر افزائی فرمائیں گے اور وہی اجر و ثواب ملے گا اسے بھی کہ جو دوسروں کو مل رہا ہے. وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے, سیر کر دے, تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائیں گے اور وہ مشروب ایسا ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی, وہ جو قیامت کے میدان حشر کے سخت مراحل ہیں, مشکل کٹھن مراحل ہیں, سب سے گزر کر وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس تمام عرصے میں اسے پیاس تنگ نہیں کرے گی. اب یہاں بھی نوٹ کیجئے گا کہ ایک ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, جو پہلے سے کھاتے پیتے ہیں انہی کو بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا بھی انکار نہیں ہے, اس سے بھی باہمی ہمدردی محبت بڑھتی ہے, بلائیے اپنے گھر پہ, بلائیے دوستوں کو, رشتہ داروں کو افطار کرائیے. لیکن یہاں جو بات آئی کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے, یہ اصل میں وہ روزے دار ہیں جو خود محتاج ہیں, جنہیں پیٹ بھر کر کھانا سال میں نصیب نہیں ہوتا اور مہینوں, یہ اولین اس کے مستحق ٹھہریں گے. ان کو اگر اس طریقے سے کھانا کھلا دیا جائے, اب اس سے غریب اور امیر کا جو فرق ہے وہ مٹتا ہے, جو فاصلے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, سکڑ جاتے ہیں, غریبوں کے دلوں میں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہاں ان کو بھی ہمارا خیال ہے, عمرا کو, اور یہ محبت باہمی جو ایک اسلامی معاشرے کی اہم ضرورت ہے وہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ ان غرباء کو بلایا جائے اور ان کو افطار کروایا جائے. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. پھر اس مہینے کی بات آئی, یہ ماہ مبارک, فرمایا اس کا اول پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, اور آخری عشرہ جو ہے وہ عتقم من النار, اپنی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ. اب یہ اس مہینے کے جو بھی برکات ہیں اس کے حوالے سے کہ پہلے عشرے میں اگر کوئی محنت کر لے, اور وہ محنت کیا ہے, دن کا روزہ پورے آداب کے ساتھ, یہ پابندیاں بھی ہیں کھانے پینے کی اور دوسری, اور پھر حرام کام سے, غلط باتوں سے, منکرات سے بھی بچنا ہے, اور رات کا ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے قرآن سننے یا پڑھنے میں گزرے, قرآن سمجھنے سمجھانے میں گزرے. یہ ہے اصل میں, یہ محنت جس نے کر لی اس نے اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیا. یہ رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اس میں اگر یہی محنت کر لی جائے گی تو پھر تمام سابقہ گناہ اللہ بخش دے, یہ بخشش کا ہے وقت. اور پھر اس کا جو حاصل ہے اصل میں, جو اصل کامیابی ہے, سورہ آل عمران میں وہ آیت آپ نے سنی ہوگی تراویح میں, لیکن جس انداز سے سنی ہو شاید جس نے پڑھا اس کو بھی سمجھ میں آیا یا نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کامیابی, انسانوں کی کامیابی ایک ہی ہے, اس کا پیمانہ, اور وہ پیمانہ ہے جو رب العزت نے دیا. جو شخص جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا, بس وہ ہے کامیاب. آخری عشرے میں محنت کر لو گے تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے, اور جو اس سے بچا لیا گیا اس کو جنت میں داخلہ مل گیا, کامیابی اسے حاصل ہو گئی. یہ اس ابدی کامیابی کے حصول کا بہترین وقت, اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اللہ کی رحمت, اس کی مغفرت, اور پھر یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے رستگاری, اس سے تحفظ, اس سے بچاؤ, جس کے نتیجے میں اللہ داخل کرے گا. اس لیے کہ آخرت میں دو ہی انجام ہیں, وفی الآخرت عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان. یا تو سخت ترین عذاب ہے جہنم کی شکل، یا اللہ کی رحمت مغفرت اس کی رضا جس کا عنوان جنت ہے، تیسری کوئی شکل. یہ ہے وہ خطبہ. اور آخر میں آپ نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فی، جو شخص اپنے مملوک غلام خادم کے کام میں اس کی ذمہ داریوں میں تخفیف کر دے گا، بوجھ کم کر دے گا، اوقات کار کم ہو جائیں، کام کا بوجھ کم ہو جائے، ذمہ داریاں کم ہو جائیں، اس خیال سے کہ یہ بھی روزے سے ہے. فرمایا غفر اللہ له واعتقه من النار، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے، بخش دیں گے، اور جہنم کی آگ سے اسے بچا لیں گے. یہ ہے وہ مہینہ جو ابھی اس کا بڑا حصہ الحمدللہ ابھی باقی ہے. پہلا عشرہ بھی ابھی تقریباً نصف گزرا ہے، اس کے لیے کمر کس لیجیے. اور خاص طور پر آخری عشرے کے لیے تو احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کمر کس لیتے تھے، شد مئذرہ وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو جگاتے تھے. عام طور پر رات کو جاگنا جو ہے وہ نفل ہے، اور یہ اپنے اندر سے ایک جذبہ ہونا چاہیے اور آدمی جاگے، لیکن اس ماہ کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی اہتمام کے ساتھ رات کو جگایا کرتے تھے کہ یہ تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور اس کو ضائع کرنا کوئی مسلمان افورڈ نہیں کر سکتا. اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکات کو پوری طرح سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ایک بحث رہ گئی ہے اس میں کہ روزے اور قرآن کا کیا تعلق ہے، آپس میں کیا نسبت ہے، اور اسی نسبت سے پھر یہ کہ یہ دن کا روزہ اور رات کی تراوی، یہ جو دو عبادتیں بظاہر مختلف ہیں، ایک روزہ ہے ایک نماز ہے تراوی کی، ان کو جو جوڑا گیا اس مہینے میں تو اس میں کیا حکمت ہے، اور ان کا جو دونوں کا مجموعی فائدہ ہے اصل میں وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس پر گفتگو اگلی مرتبہ ہوگی. اب وقت پورا ہو چکا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.